مقصد نہیں ہے. لہٰذا کبھی بھی کوئی عقل مند انسان صرف بات کو ذہن میں رکھ کے نہیں بیٹھ جاتا ہے کہ ہمیں ثواب لینا ہے, نہیں اس کی نگاہوں میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آل محمد نے اگر اس کی بنا ڈالی ہے. کبھی ذہن میں نہ آئے کہ عزاداری فیض الشہداء میں ہم شریک ہوئے ہیں لہٰذا اتنا کام ہو گیا ہے, ہم نے کیا ہے لہٰذا اتنا ہو گیا ہے, ہم اگر شریک نہ ہوتے تو یہ کام نہیں ہوتا. نہیں, یہ ذہنوں پر ہے کہ عزاداری فیض الشہداء ہمارے اور آپ کی بنا نہیں ہے. عزاداری فیض الشہداء ہم نے اور آپ نے اس کا ایجاد نہیں کیا, بلکہ عزاداری فیض الشہداء کا اگر کوئی معنی ہے تو آل محمد ہیں. یہ تو اور بات ہے کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ اس عزاداری حسین میں ہم شریک ہو جاتے ہیں, اور یہ یقین ہے کہ جب ہم نہیں تھے تب بھی عزاداری تھی, ہم نہیں رہیں گے تب بھی عزاداری رہے گی. اس کا مطلب ہے کہ عزاداری ہماری وجہ سے نہیں ہے بلکہ ہم عزاداری کی وجہ سے ہیں.
ہم سے
ہوں، ہم ذکر حسین کریں، ہم تذکرہ عبداللہ حسین کریں، ہم ذکر اہل بیت کریں، تو یقیناً پہلے دن یہ بھی سوچتا ہے اس دو مہینے آٹھ دن ہمیں کیا حاصل کرنا ہے، اس دو مہینے آٹھ دن ہمیں کیا لینا ہے، اس دو مہینے آٹھ دن ہمارے اندر کیا آنا ہے۔ اور یقیناً جب یہ دو مہینے آٹھ دن گزر جائے تب ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس دو مہینے آٹھ دن کا نتیجہ ہمیں کیا حاصل ہوا ہے۔ آخر صاحب سے بتائیے کون ایسا نوجوان ہے، کون ایسا عقل مند ہے کہیں بھی جائے نہ سوچتا ہو۔ میں نے ابتدائی میں کہا کہ سوال ہمارا مقصد نہیں ہے، سوال تو ذریعہ ہے، یقیناً اس عزائے سے شہدا کا خوش نفر مقصد ضرور ہے، سوال یہ ہوگا کہ اس مقصد تک کس حد تک ہم پہنچے ہیں۔ اگر اس عزائے سے شہدا کے بانی ہم اور آپ نہیں ہیں، آل محمد ہے، تو آل محمد نے اس کی بنا یقیناً کسی مقصد کے تحت ڈالی ہے۔ اور ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو میں نے موضوع اسی لیے انتخاب کیا ہے کہ ولایت الدین اس عزائے سید الشہداء کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم دین سے آشنا ہو جائیں، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ولایت کسے کہتے ہیں۔ اس عزاداری سید الشہداء کا ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ جس چیز کے لیے نواز نبی نے قربانی پیش کی تھی، جس کی یاد بنانے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، وہ مقصد ہماری نگاہوں کے سامنے آ جائے۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین اگر قربان ہوئے ہیں، امام حسین نے اگر بھرے گھر کو قربان کیا ہے، امام حسین نے اگر پورے گھر کی قربانی دی ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کسی معمولی چیز کے لیے قربانی دے دی ہو۔ اس لیے کہ آج کوئی عام انسان بھی آسانی سے اپنی جان کسی چیز کے اوپر نہیں نثار کرتا ہے۔ اگر کوئی عام آدمی بھی اپنی جان کسی چیز کے اوپر قربان کرے تو اس سے بڑی چیز اس کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ جب ایک عام آدمی بھی اپنی جان آسانی سے کسی چیز پر نہیں دیتا ہے تو سرکار سید الشہداء جیسی ذات، امام حسین جیسی ذات، اور تنہا امام حسین نے اپنی جان نہیں دی ہے بلکہ سرکار سید الشہداء نے اپنے ساتھ ساتھ اپنے انتہائی عزیز ترین افراد کو قربان کیا ہے۔ یہ ذہنوں میں نہ رہے کہ امام حسین معذرہ مجبور سے مجبور نہیں تھے، بلکہ اس سے بڑا مقصد امام کی نگاہوں کے سامنے تھا۔ امام اس مقصد کو بچانا چاہتے تھے۔ اگر امام حسین اپنی اور اپنے گھر والوں کی قربانی پیش کر رہے ہیں، اپنے اور گھر والوں کی جانوں کا نذرانہ پیش کریں، مقتل تک گئے ہیں، گلے کٹائے ہیں، تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز تھی، کچھ نہ کچھ بچانا چاہتے تھے، کچھ نہ کچھ عبادت کرنا چاہتے تھے۔ اور پھر اس قربانی کے بعد آل محمد کا ذکر کے بنا ڈالنا اس بات کی دلیل تھی کہ آل محمد چاہتے تھے کہ وہ مقصد جسے حسین ابن علی نے قربانی دے کر بچایا ہے، اس پر شہدا کے ذریعے میں مقصد باقی رہے۔ یعنی اس مجالس عذاب، فرش عذاب، ذکر اہل بیت، یقیناً اہل بیت نے کچھ نہ کچھ اپنے نگاہوں میں رکھا ہے۔ کتنی تاکید، کتنا اہتمام، ہم اور آپ کیا اہتمام کریں گے؟ آپ اگر معصومین کی حدیثوں کو دیکھیے، معصومین کی سیرت، معصومین کی زندگی، ادھر ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے۔ یہ آپ ہم سدا نہیں ہیں، بلکہ اہل بیت کی ہر فرد کمزدہ ہوتی تھی، اہل بیت کی ہر فرد میں آنسو آتی تھی، اہل بیت کی ہر فرد مجالس عذاب اٹھا کرتی۔ حقیقت یہ آج اگر ہم کو یہ عمل انجام دے رہے ہیں تو وہ سیرت ہے جسے اہل بیت نے انجام دیا تھا۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اللہ کا احسان و کرم ہے کہ آج ہم اس سیرت پہ عمل کر رہے ہیں جو آل محمد کی سیرت تھی۔ یہ ہمارا اور آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ تو یہ ایک مقصد، یہ مشن امام حسین کا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اور ابتدا میں یہ بھی کرتا ضرور تمیزی میں رہ لیں، جہاں تک عزاداری کی بات ہو، آج اس عزائے حسین سے میں نے ابتدا میں کہا کہ جتنی بھی معرفت، دین، ولایت اگر پہنچی ہے تو اس کے سستے میں، اور اس کی ایک دلیل خود مخالفت ہے۔ دلیل حد تک 1400 سال، اور یہ بھی آج دنیا کے سوچنے کا موقع ہے کہ انسان سوچیے دنیا میں کتنی مخالفت عزائے حسین کی ہوئی، کسی اور چیز کی نہیں ہوئی، اور اتنی مخالفت کے بعد بھی آج اس انداز سے پایا جانا دنیا کو متوجہ کرتا ہے کہ اگر اس ذکر عبداللہ حسین میں مشیت پروردگار شامل نہ ہوتی تو یہ ذکر کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ اتنی مخالفت کے بعد باقی رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ جس چیز کو باقی رکھتا ہے دنیا ختم نہیں کر سکتی ہے۔ اس لیے کہ حق کی ایک پہچان جو بتائی گئی، حق کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ جتنا دبایا جاتا ہے اتنا ابھرتا ہے۔ عزاداری سید الشہداء کے حق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ جتنی اس کی مخالفت ہوئی ہے اتنا ہی ابھر کے سامنے آیا ہے۔ تو یہ عزائے سید الشہداء اس حد تک اہتمام ہے، اس حد تک اہمیت ہے۔ میں نے کہا کہ ابتدا میں جملہ اپنے جوان بھائیوں کے لیے افسر ہو کہ اس حد تک جو تاکید ہے، اس حد تک ثواب ہے، اس حد تک اہمیت ہے، خدا توفیق سے ابتدائی میں ہم یہ نیت کریں، یہ تمنا کریں، یہ دعا کریں کہ اللہ اور آل محمد کی نگاہوں میں جو اس عزائے سید الشہداء کا مقصد ہے وہ مقصد ہم کو حاصل ہو جائے. یہ دعا کرے پروردگار اہل بیت نے جس چیز کے لیے اس فرش عزا کی بنا ڈالی تھی، جو مشن ان کی نگاہوں میں تھا، اس مشن تک پہنچنے میں ہم کامیاب ہو جائیں. اور یقیناً اس مشن تک پہنچنے کے لیے جب نیت صحیح ہو تو اللہ بھی مدد کرتا ہے. اور جب اس عزائے سید الشہداء میں ہم شامل ہوئے ہیں، شریک ہوئے ہیں، آج آغاز ہو رہا ہے، یعنی افسروں کی یقیناً بہت سی چیزیں اثر انداز کی ہوتی ہیں. جب پہلے ہی سے ہمیں سوچنا ہے کہ کیا حاصل کرنا ہے تو یقیناً اس حاصل کرنے کے لیے آمادگی و تیاری بھی ضروری ہوتی ہے. ایک ذہنی طور پر تیاری کہ ہم اس ذکر کا آغاز کر رہے ہیں، ایام میں شامل ہو رہے ہیں، آج یہ مرحلہ طے ہو رہا ہے، شروع ہو رہا ہے. لیکن اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی کسان کسی زمین میں اناج بونا چاہتا ہے تو پہلے زمین کو تیار کرتا ہے، تب وہ دانا زمین کے اوپر اثر ڈالتا ہے. لیکن اگر بغیر تیار کیے ہوئے اس کے اوپر دانا ڈال دے تو پھر اس دانے کا اثر زمین کے اوپر نہیں ہوتا ہے. میں نے اس لیے عرض کیا ہے کہ اگر ان ایام کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو پہلے اپنے وجود کو ان چیزوں کے حاصل کرنے کے تیار کرنا ہوگا. جب تک ہمارا وجود اس لائق نہ ہو کہ وہ چیزیں ہمیں فائدہ پہنچائیں، اس وقت تک وہی معاملہ ہوگا کہ بنجر زمین کے اوپر آپ دانا ڈال دیے، ہمیشہ ویسے ہی پڑا رہے گا، اس کا کوئی اثر حاصل نہیں ہوگا. عزاداری سید الشہداء میں ذکر حسین، تذکرہ حسین، عزاداری کا اثر اس وقت ہوگا جب ہمارا وجود پہلے سے آمادہ اور تیار ہو. اور ظاہر سی بات جب بیج زمین میں پڑتا ہے تو تنہا بیج نہیں رہتا، بلکہ اس میں ایک درخت نکلتا ہے، اس میں بہت سی چیزیں سامنے آتی ہیں. یہی معاملہ عزاداری سید الشہداء کا بھی ہوتا ہے کہ اگر انسان پہلے سے آمادگی اور تیاری کے ساتھ اپنے وجود کو تیار کر لے تو یہی عزاداری سید الشہداء پیڑ کی شکل اختیار کر کے وہ اپنے اثرات ظاہر کرتی ہے جو اس کے ہونا چاہیے. یقیناً اس کے بہت سے اثرات ہیں. اور پھر جہاں اثرات کی بات آ جائے، اس حد تک اہل بیت نے جو اہمیت تیار کی، اس حد تک جو تاکید کی، یہ اس لیے اس طرح تاکہ ہمارا ذہن ہو رہا ہے کہ اس عمل کو جو ہم انجام دے رہے ہیں اللہ کی نگاہ میں کتنی اہمیت شامل ہے. اور جو سماج کا میں نے کہا کہ ذریعہ ہے، کس حد تک جواب بیان کیا گیا. ابھی آپ نے ابتدائی مجلس میں بات حدیثیں سنی ہے، یہاں تک حدیثیں ہیں، یہ بھی عزاداری سے نزدیک کرنے کے لیے کہ اگر ایک قطرہ آنسو کا نکل جائے یہ بارگاہ الہی میں قابل قبول ہوتا ہے. اگر ایک آنسو کا قطرہ آنکھ سے نکل آئے تو اس ایک قطرے کے نتیجے میں اللہ اتنا عطا کر دیتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. ہم ابتدا میں یہ بھی دعا کریں کہ خداوند تعالی ہمیں یہ توفیق دے کہ ہماری آنکھیں اس لائق ہو جائیں کہ نام حسین پر ان سے آنسو باہر آ جائیں. یہ بھی ایک توفیق ہے کہ اللہ ہماری آنکھوں کو اس لائق بنا دے کہ جو امام حسین کے اوپر گریا کر سکے. اس لیے کہ یہ بھی ہمارے تصورات ہیں کہ جب یہ آنسو ہماری آنکھ سے نکلتا ہے تو کہیں اور نہیں جاتا ہے بلکہ رومال سید کونین میں جگہ پاتا ہے. اور اس انسان کی قسمت کیا ہوگی کہ جس کے آنسو رومال سید کونین میں جگہ پا جائیں. انشاءاللہ ہم جب آغاز کر رہے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ خدا وند عالم ان مقصد کے ساتھ ساتھ ہمارے آنسوؤں کو اس لائق بنا دے، آنکھوں کو اس لائق بنا دے کہ ان سے آنسو نکلے اور یہ رومال سیدہ میں جگہ پائے. اور یہاں وضاحت یہ بھی عرض کروں کہ اس حد تک جو ثواب ہے، ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ ایک معمولی کام کے لیے اتنا زیادہ ثواب کیسے ہو سکتا ہے. بھائی ایک آدمی پورے سال جاتا ہے، محنت کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کو اتنا فائدہ نہیں ملتا ہے. لیکن نام امام حسین پر، ذکر عبد اللہ حسین پر، تذکرہ امام حسین پر، ہم مجلس میں شریک ہوئے، ثواب کی جو معصومین نے بیان کی ہے، ہم نے امام حسین پر گریا کیا، وہ ثواب کے آل محمد نے بیان کیا ہے، ہم نے ذکر عبد اللہ حسین کیا اہل بیت نے جو اس کی عظمت بیان کی. یہاں تک عظمت بیان ہوئی ہے کہ اگر ایک آنسو نکل جائے تو انسان کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے. اگر انسان نام حسین پر گریا کر لے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. انسان اگر امام حسین کے سلسلے میں کوئی ایک عمل انجام دے دے تو اس کا مقابلہ دنیا کے کسی اور عمل سے نہیں ہو سکتا. بس میں وضاحتاً مختصر طور پر عرض کر دوں
اس کا ماجرا کیا ہے، کیا سبب ہے ایک معمولی سے عمل کے نتیجے میں اتنا زیادہ اللہ ثواب دے دیتا ہے؟ آدمی یہی تو سوچتا ہے بھائی دنیا میں ہم اتنے کام کرتے ہیں زحمت کرے وہاں اتنا فائدہ نہیں جتنا یہاں پر فائدہ ہے، اور کبھی کبھی اس سے غلط فہمی بھی ہوتی ہے، پھر کچھ اور کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہی کرتے رہے، لیکن ہم غور کریں کہ اولاً اس حد تک سماج کے بنیاد پر ہے، اور میں اس لیے کہیں ذہن میں شبہ پیدا نہ ہو کہ شاید یہ کام ہم سے کروانے کے لیے حدیث سے بیان کر دی، نہیں اگر معصوم نے حدیث بیان کی تو یقیناً اس کا اثر ہے، عام طور پر ذہنوں میں آتا ہے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آنسو بھاری جنت واجب ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک نام حسین لے لیا ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے، اگر معصوم نے فرمایا ہے تو یقیناً ایسا ہی ہے، اگر امام نے فرمایا ہے تو یقیناً ایسا ہی، اور پھر یہ بھی کرتا ضرور کہ ہمیں اور آپ کو حق نہیں ہے کہ اگر کوئی چیز امام نے فرمائی ہے تو اپنی طرف سے الگ الگ سے کوئی اس میں شرط لگائیں، یہ بھی ہونا چاہیے، نہیں اگر امام نے فرمایا ہے تو یقیناً امام جانتا ہے، اور یہ بھی اس کرتا کروں کہ امام کی حدیث کبھی ذہن میں نہ آئے کہ ہمارے اور آپ کی طرح کوئی جملہ ہوا کرتا ہے، بلکہ امام وہی کہتا ہے جو اللہ کی بشیرت ہوتی ہے، امام کی زبان پر وہی آتا ہے جو حکم خدا ہوتا ہے، اگر معصوم نے کوئی حدیث بیان فرمایا البتہ ثابت ہو کہ امام نے فرمایا ہے، اگر امام نے فرمایا تو اللہ کا حکم ہوتا ہے، اور اتنی زیادہ حدیثیں حضرت سید الشہداء کے لیے، اتنی زیادہ حدیثیں حضرت حضرت علی کے لیے، اتنی زیادہ حدیثیں کسی اور فقہا کے لیے، یعنی ایک معمولی عمل پر اتنا زیادہ ثواب، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ کبھی کبھی غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہم اپنے کو دیکھتے ہیں اور سامنے ثواب کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ یقین رکھیے کہ اتنا زیادہ ثواب اللہ ہم کو اور آپ کو دیکھ کے نہیں دیتا ہے، اور شاید آپ کی مثال سنی ہوئی ہو، ایک بادشاہ شکار کے لیے نکلا ہے، بچوں کے لیے آپ کر دوں، بادشاہ شکار کے لیے گیا ہے صحرا میں، اور اپنے سارے ساتھیوں سے بچھڑ گیا تھا، نہ آیا اکیلا ہے، اس نے دور سے دیکھا کہ صحرا میں ایک خیمہ لگا ہوا ہے، البتہ مختلف طریقوں سے واقعہ نقل ہوا ہے، لیکن اصل نتیجہ صحیح ہے، ہو سکتا ہے ذہن میں آئے کہ قصہ ہے واقعہ، لیکن قصہ واقعہ اس کو مختلف طریقوں سے نقل ہوا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ صحیح ہے، جب وہ اکیلا رہا تو خیمے کے پاس پہنچا، دیکھا وہاں ایک گڑیا اکیلی بیٹھی ہے، اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ ہے، ان کا بھی ہے پیاسا بھی، اس نے اظہار کیا کہ میں پیاسا ہوں، تو گڑیا کے پاس وہاں کچھ کھانے کو نہیں تھا، کچھ اس کے پاس نہیں تھا، سامنے ایک بکری بندی ہوئی تھی، اس نے بکری کا دودھ نکالا اور پانی کے طور پر بادشاہ کو دے دیا، اب جب پانی پی لیا پیاس بجھ گئی، اب ظاہر سی بات ہے بھوکے بھی ہیں، تو گڑیا نے کیا کیا کہ اپنی بکری دبا کر کے اس کو کھلا دی، اب جب جانے لگا تھا اس سے کہا کہ میں اس علاقے کا بادشاہ ہوں، اگر کبھی ضرورت پڑے تو تم میرے دربار میں آ جانا، میں تمہارے احسان کا بدلہ چکا دوں گا، میں تمہارے احسان کا بدلہ چکا دوں گا، تم نے ایک بکری مجھے کھلائی، آنا میرے دربار میں، تمہارے ایک زمانہ گزرا یہ دربار تک پہنچتی ہے، اور یاد دلایا کہ میں وہی بولیا ہوں، آپ نے کہا تھا لہٰذا میں آئی ہوں، اس نے اپنے درباریوں کو جمع کیا اور پورا واقعہ نقل کیا کہ ایسا ایسا ہوا، اور اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تھا کہ ایک بکری تھی اس نے مجھے پانی کے طور پر پلایا اور پھر میرا مجھے شکم سیر کیا، مجھے کھانا دیا، میں چاہتا ہوں اس کے احسان کا بدلہ چکا دوں، تب ظاہر سی بات ہے دربار میں بہت سے لوگ تھے، کسی نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، اس نے ایک بکری آپ کے لیے قربان کی ہے، آپ 10 بکریاں دے دیجیے، اس نے کہا کہ نہیں یہ اس کے احسان کا بدلہ نہیں ہوا، کسی نے کہا کہ 50 بکریاں دے دیجیے، اس نے کہا کہ نہیں ابھی بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں ہوا، کسی نے کہا بھائی اگر 50 مجھے تو 100 دے دیجیے، ایک کے بدلے میں 100، اس نے کہا کہ نہیں ابھی بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں ہوا، اب لوگوں کو تعجب ہوا، ظاہر سی بات ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے، ایک نے کہا بھائی اپنی آدھی حکومت دے دیجیے، اس نے کہا کہ نہیں ابھی بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں ہوا، اب ظاہر سی بات ہے آدھی حکومت کی بات آئی ہو، یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں احسان، ظاہر سی بات بادشاہ کی حکومت کوئی معمولی نہیں ہوتی، آدھی حکومت تو ایک بکری مقابلے پر، اس نے کہا کہ انسان کا بدلہ نہیں ہوا ہے، لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ بھائی ایک ہی تو بکری اس نے قربان کی تھی، جس نے ایک ہی بکری تو آپ کو کھلائی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر بدلے میں آدھی حکومت سے دے دیں تب بھی اس کے احسان کا بدلہ نہیں ہوا ہے، اس نے سوال کیا بادشاہ نے لوگوں سے انصاف سے بتاؤ اس کے پاس کیا تھا، تاکہ ایک بکری تھی، اس نے میرے لیے کیا قربان کی، لوگوں نے کہا کہ جو تھا اس نے آپ کے لیے قربان کر دیا، بادشاہ نے جملہ کیا کہا کہ اب اس کے انسان کا بدلہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے میں اسے دے دوں. انصاف سے بتائیے سرکار سید الشہداء نے اللہ کی راہ میں کیا قربان کیا ہے؟ امام حسین نے اللہ کی راہ میں کیا قربان کیا ہے؟ جو کچھ تھا اللہ کی راہ میں قربان کر دیا. اب الجزاء الاحسان للاحسان کا بدلہ کہاں پر آتا ہے؟ اگر حسین نے اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دیا ہے اور وہ اللہ حسین کو احسان کے جزا دینا چاہے بدلہ دینا چاہے اپنی ساری خدائی میں لے دینا قابل تعجب میں ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھنے محمد میں جانا بہت سخت ہو بہت زیادہ ہو لیکن اللہ کے لیے اور پھر مجھے میں نے اسی ابتدا میں کہا تھا کہ ہم کو رات کو دے کر اللہ آج نہیں دے رہا. اللہ کی نگاہ میں ہم اور آپ نہیں ہے بلکہ اللہ کی نگاہ میں امام حسین کی ذات ہے. اگر اللہ نار حسین کو ایک آنسو میں جنت دے رہا تو اللہ کے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے. یہ کبھی ذہن میں نہ آئے کہ نہیں معلوم صحیح بات ہے یا نہیں ہے, نہیں معلوم یہ حق ہے یا نہیں ہے. اگر امام نے فرمایا ہے تو یہ یقین ہے کہ اللہ کی نگاہ میں حسین ابن علی کی ذات ہے اور اللہ اس حسین کو نگاہوں میں رکھ کر یہ ساری چیزیں عطا کرتا ہے. لیکن غلط فہمی نہ ہو اس لیے جوانوں کے لیے عرض کرتا کرو کہ بھائی یہ حق ہے. امام نے فرمایا کہ سب کچھ ملتا ہے لیکن یہ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے ملنا اور دوسرے ہوتا ہے اس کی حفاظت. در اہل بیت پر کوئی چیز مل جانا بہت آسان ہے لیکن ملنے کے بعد اس کی حفاظت کر لینا اس کو باقی رکھ لینا یا کھل کر اس کرو کہ در اہل بیت پر جنت مل جانا بہت آسان ہے لیکن جنتی باقی رہ جانا. سورہ مبارکہ حجرات کی ایک آیت کے ذیل میں پیغمبر سے حدیث سے ہفتے اعمال آپ نے سنا ہوگا. ہفتے اعمال کا ہمارا تصور ہفتے اعمال کا مطلب کیا؟ پیغمبر نے فرمایا کہ جو ایک ذکر کرے اس کا ایک گھر جنت میں بنے گا. آپ پڑے ہوگا یا رسول اللہ پھر تو ہمارے بہت سے گھر جنت میں بہت سے گھر بن چکے ہوں گے. تو پیغمبر نے فرمایا کیا تھا کہ صحیح ہر ذکر پر اللہ جنت میں کر دیتا ہے, شرط یہ ہے کہ تم نے کسی دوسرے عمل سے اپنے اس گھر میں آگ نہ لگا دی. شرط ہے کہ اس عمل سے تم نے اپنے گھر میں آگ نہ لگا دی ہو. اسی لیے میں نے کہا کہ نام حسین پر جنتی بن جانا بہت آسان ہے, نام امام حسین پر جنت حاصل ہو جانا بہت آسان ہے, نام امام حسین پر ایک آنسو کے بدلے میں سارے گناہ معاف ہو جانا بہت آسان ہے, لیکن اس جنتی بن جانے کے بعد جنتی باقی رہ جانا. ہم آئے تھے نام امام حسین پر فرش ادا پر بیٹھے, نام امام حسین پر ہمارے آنکھوں سے آنسو نکلے. اب یہ بھی تو شرط ہے کہ یہاں سے جب جنتی بنے تھے باہر جا کے بھی جنتی باقی رہ جائے. ایسا نہ ہو کہ آئے تھے فرش ادا پر جنت ملی تھی لیکن ادھر پر سے فرش ادا پہ اٹھے. ہم سے کوئی ایسا کام ہو گیا جو ہمارے ہاتھوں سے جنت چلی گئی. اس لیے کہ اگر جنتی بنے ہیں تو پھر عمل میں تو جنتی ہونا چاہیے, ہر کام میں تو جنتی ہونا چاہیے. اگر یہ یقین ہے کہ نام امام حسین پر اللہ سب کچھ دیتا ہے, گناہ معاف کر دیتا ہے, جنت ادا کر دیتا ہے, تو پھر جب یہاں سے نکلے تو وہی کام کریں جو ایک جنتی کے ہوا کرتے ہیں. پھر وہی ہم سے کام ہو جو ایک جنتی کرتا ہے, پھر وہی کام ہو کہ جو ہم کو جنت سے محروم نہ کر دے. اس لیے کہ یہ بھی ہے معصوم نے فرمایا کہ ملتا تو ہے لیکن بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ اس کی حفاظت کر سکے. اصل ہے عبادت ہونا. تو یہ اللہ سید الشہداء کا حقیقت ہمارے لیے بہترین موقع ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے وہ چیزیں حاصل کر سکیں جو آل محمد دے رہا ہے. اور اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہی ذریعہ ہے کہ ہم دین تک پہنچ جائیں, یہی اداکاری ذریعہ ہے کہ ہم ولایت تک پہنچ جائیں, یہی اداکاری ذریعہ ہے کہ ہماری سمجھ میں آ جائے کہ دین و ولایت کسے کہتے ہیں. زبان سے کہہ دینا آسان ہے کہ ہم دیندار ہیں, زبان سے کہہ دینا آسان ہے کہ ہم ولایت کے قائل ہیں, لیکن آئے امام حسین کی قربانی تو سمجھے کہ دین کسے کہتے ہیں. امام حسین کی نگاہ میں دین کی اہمیت بھی تو تھی کہ جب دین پہ وقت پڑا ہے ہر ایک گھر کو قربان کر دیا ہے لیکن دین کو مٹنے نہ دیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ دین اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر اس دین پہ وقت پڑے گا تو نواز نبی جیسی ذات ہر ایک گھر کو قربان کر دے گی لیکن دین کو مٹنے نہ دے گی.
اور آج اگر فرش آتا ہے آج اگر اہل بیت نے اس کا سلسلہ قائم کیا ہے اس لیے بھی سلسلہ قائم کیا ہے کہ جب بھی حسین کا چاہنے والا فرش آتا پر بیٹھے گا تو یہی عہد کر کے بیٹھتا ہے کہ جس دین کو حسین نے بھائی گھر کو قربان کر کے بچایا ہے ہم جب تک زندہ رہیں گے اس دین پر عمل کرتے رہیں گے جب تک ہم زندہ رہیں گے اس دین کو باقی رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہوں اور دین سے دور ہو جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہوں اور ہماری زندگی میں ولایت کے اثرات ظاہر نہ ہوں نہیں یہی نام حسین ہے جو ہمیں دین کا پیغام دیتا ہے یہی نام حسین ہے جو ہمیں دیندار بناتا ہے یہی نام حسین ہے جو ہمیں مولائی بناتا ہے ہم تک ولایت کو پہنچاتا ہے اس لیے یہ جملہ کہوں غلط نہ ہوگا کہ نام حسین دین سے دور کرنے کے لیے نہیں بلکہ دیندار بنانے کے لیے ذکر حسین دینداری پیدا کرنے کے لیے نہ کہ بے دینی بڑھانے کے لیے ہے یقیناً جہاں بھی اگر امام حسین نے قربانی سے دین کو بچایا ہے تو اس کا مطلب ہے ذکر حسین وہی ذکر ہے جو ہمارے اندر دینداری کو پیدا کر رہا ہو یقیناً اسے ذکر حسین نہ کہا جائے گا کہ جب ہمارے سامنے بیان ہو تو ہماری نگاہوں سے عظمت دین کم ہو رہی ہو یقیناً ذکر حسین اسے نہیں کہتے ہیں کہ جب ہمارے سامنے بیان ہو تو دین کے کسی پہلو کی اہمیت ہماری نگاہوں میں گھٹ رہی ہو نہیں ذکر حسین دین کی عظمت کو بڑھانے کے لیے آیا ہے ذکر حسین ذریعہ ہے دینداری کو بڑھانے کے لیے ذکر حسین ذریعہ ہے تمام دینی ارکان کی اہمیت کو ہمارے نگاہوں میں اجاگر کرنے کے لیے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ سوچے کہ ذکر حسین سے نماز کی عظمت کم ہو جائے گی ذکر حسین سے روزے کی عظمت کم ہو جائے گی دین کے کسی رخ کی عظمت کم نہیں ہو سکتی بلکہ ذکر حسین اسی کا نام ہے کہ جیسا جیسا یہ ہمارے سامنے آئے ویسا ویسا ہم کو دینی ارکان سے نزدیک کرتا جائے اور اسی لیے یہ بہترین موقع ہے ہر سال اللہ نے ہمیں توفیق دی اسی لیے توفیق دی ہے یہ ذریعہ ہے ہمارے لیے دین سے نزدیک ہونے کا دین کو پہچاننے کا ولایت سے نزدیک ہونے کا اور اس ولایت تک پہنچنے کے لیے بس آخری جملہ آج کے لیے افضل ہے اس ولایت تک پہنچنا کہہ دینا آسان ہے جو آیت میں نے پیش کی در حقیقت اگر کہیں پر دین مکمل ہوا ہے تو ولایت کے بعد مکمل ہوا ہے یہ دوش عقیدت کی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ چونکہ شیعہ ہے لہٰذا اس طرح کی گفتگو ہے نہیں قرآن آیت دلیل ہے اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آیت پیش کی کہ اگر کہیں پر دین مکمل ہے تو ولایت اہل بیت کے بعد الیوم اکملت لکم دینکم کا مفہوم کیا ہے سورہ مائدہ کی تیسری آیت میں نے آپ کے سامنے درمیان کی آیت ہے کہ آج کے دن دین مکمل ہوا یہ کون سا دن ہے یعنی جس دن ولایت علی کا اعلان ہوا ہے یہ کون سا دن ہے جس دن ولایت اہل بیت کا آغاز ہوا یہ کون سا دن ہے جس دن ولایت علی کا اعلان ہوا اس کا مطلب ہے کہ اگر کہیں بھی مکمل دین کا تصور ہے اس کا نام ہے ولایت علی ولایت علی کو چھوڑ کر دین کا تصور نہیں ہے یہ آیت اعلان کر رہی ہے کہ اگر مکمل دین چاہیے تو آؤ ولایت علی کو اختیار کرو جب تک تم ولایت علی تک نہ پہنچ جاؤ مکمل دین نہیں مل سکتا ہے اور اس آیت کا جملہ البتہ اس سے پہلے کا مرحلہ یہ یوم یئس الذین کفروا من دینکم کہ کفار اس دین سے مایوس ہے جو ولایت علی پر ختم ہو رہا ہو آیت کہہ رہی ہے یعنی اس دین سے کفار مایوس ہوئے ہیں جس دین میں ولایت علی کا تصور پایا جاتا ہو یعنی اس دین سے مایوس نہیں ہے جہاں ولایت علی نہ پائی جاتی اور پھر کہا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج کے دن دین مکمل ہوا ہے فاطمن تو علیکم نعمتی اور آج کے دن نعمتیں تمام ہوئی ورزیز لکم الاسلام دینا اور آج کے دن جس ولایت کا اعلان ہوا ہے اس ولایت کے بعد جو اسلام آیا ہے اس اسلام سے اللہ راضی ہے میں نے کہا کہ حدیث تو نہیں آیت ہے کم از کم اس آیت کی روشنی میں اگر دیکھیں کہ اگر اللہ کی رضا والا اسلام چاہیے تو پھر ہمیں غدیر تک آنا ہوگا اگر ہمیں وہ اسلام چاہیے جس سے اللہ راضی ہو تو ولایت علی تک پہنچنا ہوگا اس لیے کہ وہ قرآن کی آیت ہے کہ رضیت لکم الاسلام دینا کہ آج تمہارے اسلام سے اللہ راضی ہو گیا کب راضی ہوا ہے سارے احکامات آگے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا ہے ساری شریعت پیغمبر کو پہنچا دی ہے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا ہے پیغمبر نے ساری زندگی محنتیں کر لی ہے اللہ نے اپنی رضا کا اعلان نہیں کیا ہے اگر اللہ نے اپنی رضا کا اعلان کیا ہے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بھی اللہ کی رضا چاہتا ہو یا رضی اللہ بننا چاہتا ہو پہلے عظمت علی کا اعلان کرے تب اس سے اللہ اسی ولایت کے ذریعے ہم تک کامل دین پہنچا ہے. اور بس آج کے لیے آخر گزار کر دوں کہ جہاں پر ولایت علی آئی, جہاں سے ہم کو ولایت امیر المومنین ملی, پہلا غدیر کا مرحلہ اور آئے قلیل ہے, یہاں اس کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے ثابت کریں. بہرحال یہ متفق علیہ آپ علماء اہل سنت کے بہت سی تفسیروں میں اقرار کیا ہے کہ آئے تو اس وقت نازل ہوئے جب پیغمبر نے امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کیا, جب اپنے باپ کے لیے جانا چاہیے معین کیا ہے, جب اپنے باپ کے لیے خلیفہ بنایا تب اللہ نے آیت نازل کی سورہ مائدہ پانچواں سورہ اس کی آیت نمبر 3. جب اس مرحلے پر آیت پہنچی ہے, دین مکمل ہوا ہے اور اللہ نے اپنی نعمتوں کا اعلان کیا ہے, اور اس غدیر کے بعد ایک دوسرا مرحلہ آیا ہے, دوسرا مرحلہ جہاں سے اسلام کا دوسرا رخ دنیا کے سامنے آیا, تکھل کا رسل جسے صدیفہ کہتے ہیں, یعنی ایک اسلام کا سلسلہ چلا ہے غدیر سے, جہاں قرآن کی آیت دلیل ہے کہ مکمل اسلام وہاں ہے, جہاں قرآن کی آیت دلیل ہے کہ اللہ راضی ہو اسلام سے. ایک مرحلہ ہے, میں طرز نہیں کر رہا ہوں, ایک مرحلہ ہے صدیفہ کا. دونوں میں فرق کیا ہے؟ جہاں دین و ولایت کی گفتگو ہو دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان شاء اللہ جس دن وضاحت کروں گا ان دونوں میں اگر کوئی فرق ہے, تنہا ایک فرق ہے. آج ہمیں ناز ہے کہ ہم نے غدیر سے اسلام کو لیا, ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس غدیری اسلام ہے, ہمیں ناز ہے کہ ولایت علی کے ذریعے ہم تک دین کو پہنچایا گیا ہے, ہم نے امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کیا ہے تب ہم تک دین آیا ہے. لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ اس اسلام میں جو غدیر میں آیا تھا اور اس کے مقابلے میں فرق کیا تھا؟ اگر کوئی فرق تھا, تنہا یہ فرق تھا کہ غدیر کا مطلب ہے کہ جہاں کسی کی کوئی مرضی کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے, بلکہ جو کچھ ہے اللہ کی مرضی ہے. غدیر کا مطلب ہے کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, جو اللہ چاہے گا وہی کرے گا. غدیر کا مطلب ہے تمہاری مرضی نہیں چلے گی بلکہ اللہ کی مرضی چلے گی. غدیر کا مطلب ہے تمہاری پسند نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی پسند ہوگی. غدیر کا مطلب ہے تمہاری سوچ نہیں ہوگی بلکہ اللہ کی سوچ ہوگی. اور اس کے مقابلے میں جو دوسرا مرحلہ ہے وہاں کیا تھا کہ ایک حد تک تو اللہ ہے, یعنی جہاں تک ہماری سمجھ نہ آئے, لیکن جہاں ہماری سمجھ میں نہ آئے وہاں اللہ نے بلکہ ہمارا جو دل چاہے گا ہم کریں گے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ یعنی ان دونوں میں اگر بنیادی فرق ہے, یہی فرق ہے کہ وہاں صرف اللہ رسول و امام کی مرضی ہے. خدیجہ کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری مرضی نہیں چلے گی بلکہ اللہ کی مرضی چلے. اور وہاں کیا تھا؟ یہ خدیجہ کو لوگوں نے کیوں چھوڑا؟ اسی لیے چھوڑا تھا کہ اگر ہم خدیجہ کو مان لیں گے تو پھر اپنی مرضی کو ختم کرنا پڑے گا. دین میں اپنی سوچ کو کیسے شامل کریں گے, اپنی پسند کو کیسے شامل کریں گے؟ ہم جو چاہتے ہیں ویسا دین کیسے ملے گا؟ لہٰذا اپنی سوچ کو شامل کرنے کے لیے غدیر کو چھوڑا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو غدیر مسلمان ہے, جس نے غدیر سے دین کو لیا ہے, وہ دین میں اپنی مرضی کو شامل نہیں کرنا چاہتا ہے بلکہ دین کو لیتا ہے جو امام کی مرضی کو. یہ غدیری کا مزاج نہیں ہے, یہ غدیری کی فکر نہیں ہے کہ وہ دین وہ ہو جو ہمیں اچھا لگتا ہے, وہ دین ہو جو ہماری مرضی کے حساب سے ہو, دین وہ ہو جو ہماری سوچ کے حساب سے ہو. ہماری فکر کی اہمیت کیا ہے؟ غدیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی کو ختم کر کے اپنے مولا کے حوالے کر دو. غدیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی پسند کو ختم کر کے اپنے آقا کے حوالے کر دو. غدیر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر اور سوچ کو ختم کر کے اپنے مولا کے حوالے کر دو. اگر واقعی ہم غدیری ہیں تو غدیری کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوشش ہو کہ پھر دین کے سلسلے میں ہماری مرضی ختم ہو جائے, جو کچھ ہو ہمارے آقا کی مرضی ہو. غدیر سے دین لینے کا مطلب یہ ہے کہ دین کے بارے میں یہ کبھی تصور نہ آئے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آ جائے, کیونکہ ہماری سمجھ کی حد کیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دین کو اپنی عقل سے سمجھ لیں. کیا دین ہماری عقل کا نام ہے؟ دین ہماری سوچ کا نام ہے؟ دین ہماری فکر کا نام ہے؟ دین ہماری فکر کا نام نہیں ہے. دین تو نام نہیں, اپنے فکروں کو ختم کر کے اپنے مولا کے حوالے کر دو. دین کا مطلب یہ نہیں کہ جو تم چاہو گا, یہ تمہاری عقل کی ایک حد ہے, اور اس دین کو بنانے والا وہ ہے جس نے تمہاری عقل کو پیدا کیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کا بنایا ہوا دین تمہاری عقل میں سمجھ جائے؟ لیکن آج ہمارا پورا دور جب تک ہماری سمجھ میں نہ آ جائے تب تک ہم دین کو نہیں مانیں گے. نہیں, قدیمی مسلمان ہی وہ ہوتا ہے جو اپنی فکر پہ عمل نہیں کرتا ہے بلکہ مولا کی مرضی پہ عمل کیا کرتا ہے. سلامات کو
وقف پڑا ہے تو سرکار سید الشہداء نے بھرے گھر کی قربانیاں پیش کی. آج چاند رات ہے, میں نے ابتدا میں کہا تنہائی غم ہے کہ جس کا انتظار پورے سال چاہنے والے دیکھتے ہیں. انصاف سے بتائیے کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ چلا جائے, زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ غم میں کمی آتی ہے, لیکن بنو حسین کون سا غم ہے؟ ابھی کتنے دن پہلے سے یہ اہتمام تھا, عجیب کیفیت دلوں کی ہو جاتی تھی. وہ ایام آ رہے ہیں کہ ہم آقا حسین پہ آنسو بہائیں گے, وہ ایام آ رہے ہیں کہ ہم حسین ابن علی پر گریہ کریں گے. یہ کیوں اتنا اہتمام ہے؟ جو مظلومیت کربلا کے میدان میں تھی آج تو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی. 1400 سال گزرنے کے بعد یہ بے چینی اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو مظلومیت کا عالم میدان کربلا میں تھا کائنات میں مظلومیت کا عالم نظر نہیں آئے گا. اور عزیزوں آپ نے چاند دیکھا ہے, بہت سے افراد نے چاند دیکھا ہوگا, چاند فلک پر نمودار ہوا ہے, لیکن انصاف سے سوچیے اس چاند کو حسین نے سرائے کربلا میں دیکھا ہے. جب آپ نے چاند کو دیکھا ہے تو آپ کا دل میں بے چین ہوا ہے, لیکن انصاف سے بتائیے ایک چاند کربلا پہنچنے سے پہلے زینب نے دیکھا ہے جب اس کا ساتھ اس کا بھائی موجود تھا؟ ایک چاند سنسار 61 ہجری کے کربلا میں زینب نے دیکھا تھا جب علی اکبر ساتھ میں موجود تھے؟ ایک چاند زینب نے کربلا میں دیکھا تھا کربلا سے پہلے دیکھا ہے کہ جب علی اکبر موجود تھے؟ انصاف سے سوچیے کہ جس وقت یہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے 2 دن کے بعد حسین والد کربلا ہوئے ہیں, کربلا سے نزدیک ہے پلک پہ چاند نمودار ہوا ہے, ابھی ماں کی آغوش میں 6 مہینے کا بچہ موجود ہے, ابھی جو ماں کی اب آغوش بسی ہوئی ہے, ابھی ماں کی نگاہوں کے سامنے کریم جوان موجود ہیں. لیکن انصاف سوچیے کہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد جب آپ چاند دیکھتے ہیں بے چین ہو جاتے ہیں, جب آپ کی نگاہوں کے سامنے چاند کا تصور آ جاتا ہے دل تڑپ جاتا ہے, جب بھی آپ کی نگاہوں کے سامنے یہ تصور آ جاتا ہے کہ محرم کے چاند رات ہے اتنا دل بے چین ہوتا ہے. انصاف سے بتائیے 62 ہجری کا جب محرم کا چاند نمودار ہوا ہوگا, ابھی 1 سال کے بعد جب زینب کا چاند کو دیکھا ہوگا تو دل کا عالم کیا ہوا ہوگا؟ جب اس چاند کے اوپر زینب کی نگاہ گئی ہوگی یہی تو خیال آیا ہوگا, ہائے سی چاند کی تصویر کو میرا بھرا کرو جڑ گیا. عزیزوں کی اس چاند پر نگاہ اس رباب کی گئی ہوگی جس کا 6 مہینے کا لال کے بلا میں سو گیا, چاند کو دیکھ کے دل کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی یہی تو سوچا ہوگا, ہائے اس چاند کی تصویر کو میری کوکھ اجڑ گئی, ہائے جب اس چاند پر نگاہ اور دونوں میلا کی گئی ہوگی یہی تو سوچا ہوگا, ہائے اس چاند کی تصویر کو میرا کریئر جوان دنیا سے رخصت ہو گیا, ہائے جب اس چاند کے اوپر عمر فرما کی نگاہ جاتی ہوگی یہی تو تصور ہوتا ہوگا, ہائے اس چاند کی تصویر کو میری امید کا سارا رخصت ہو گیا. آپ نے کربلا کے کسی مصائب کو اپنی نگاہوں سے نہیں دیکھا ہے, کربلا کی کسی مصیبت کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے, صرف یا تو سنا ہے یا کتابوں میں پڑھا ہے. سن کے یا کتابوں میں پڑھ کے اتنا بے چین ہو جاتے ہیں, ادھر محرم کا آواز اتنا بے چین ہو جاتا ہے, ادھر جو محرم کا جان نظر آئے آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں.
چوتھے امام کے لیے ملتا ہے,
چوتھے امام 35 سال کربلا کے بعد زندہ ہے. اور جو کربلا کے بعد 35 سال زندہ رہا ہے, رونے کا عالم کیا تھا؟ اسی لیے آخر امام کے حدیث سے کہ جب حسین پر رو تو اس طرح سے رو جیسے کوئی ماں اپنے کریئر جوان پر ہوتی ہے. اس لیے کہ چوتھے امام کا جملہ ملتا ہے کہ 35 سال میں ہر لمحہ گر کیا کرتے تھے, مسلسل روتے تھے, کبھی پانی نگاہوں کے سامنے آتا تھا روتے تھے, وضو کے لیے پانی لا کے رکھا جاتا تھا, یہاں تک روایت میں اتنا روتے تھے کہ پانی میں اتنے آنسو گرتے تھے کہ پانی میں بدلا جاتا تھا. جب بھی کسی استاد کو دیکھ لیا جاتا اور لے جا رہا سے بات کرتے تھے جیسے پانی پلائے بولے